في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللغن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بحقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر عزیزان گرامی حسب سلسلہ فقہی مسئلے کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور جس مسئلے کا ہم نے آغاز کیا تھا اس کا تعلق ٹریولنگ سے ہے اور بہرحال مومنین کی ایک بڑی تعداد ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی کہ اب کسی بھی وجہ سے انہیں مجبوراً ہی صحیح ایام میں ماہ مبارک رمضان میں سفر اختیار کرنا پڑتا ہے تو دوران ماہ مبارک رمضان جو سفر کے مسائل ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص اپنے وطن سے نکلتا ہے تو میں نے عرض کیا تھا خلاصہ جو کل کی گفتگو کا کہ اگر آپ اپنے وطن سے ظہر کی اذان کا وقت آنے کے بعد نکلتے ہیں تو آپ کا وہ روزہ ہے آپ کو رکھنا ہے اور آپ کو ہر صورت میں وہ روزہ مکمل کرنا ہے اور اگر دوپہر کی اذان کا وقت آنے سے پہلے پہلے آپ نکل جاتے ہیں تو چاہے فجر کی اذان کے آدھے گھنٹے بعد نکل رہے ہوں چاہے ظہر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے نکل رہے ہوں جب تک آپ مسافر نہیں بنے تب تک تو آپ کا روزہ ہے پھر چاہے وہ آپ کو آدھے گھنٹے کا روزہ نصیب ہو چاہے آپ کو چار پانچ گھنٹوں کا روزہ نصیب ہو جب تک آپ مسافر نہیں بنتے جب تک عنوان مسافر آپ پر نہیں آتا تب تک آپ کا روزہ ہے اور جیسے ہی مسافر کا عنوان آپ پر آیا آپ کا روزہ گیا یہاں تک ہم نے کل گفتگو بیان کی تھی اب یہی والا سفر جب اختتام کو پہنچے گا یعنی فرض کر لیں جناب علی کہ آپ ظہر کی اذان کے بعد نکلے تب تو آپ کو ہر صورت میں روزہ پورا کرنا ہی کرنا تھا اگر آپ ظہر کی اذان سے پہلے نکلے تو جیسے ہی آپ مسافر بنے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا لیکن روزہ ٹوٹنے کے بعد ممکن ہے آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اور ممکن ہے آپ کوئی ایسا کام نہ کریں مثال کے طور پر اس وقت ہمیں سے کسی کا بھی روزہ نہیں ہے لیکن ہمیں سے بھی کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جس سے روزہ باطل ہوتا ہو کوئی اس وقت کھا نہیں رہا ہے کوئی اس وقت پی نہیں رہا ہے کوئی اس وقت ایسا کام نہیں کر رہا تو اگر آپ نے روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہوتا اور آپ اگلے ڈیسٹینیشن پر لینڈ کر گئے پہنچ گئے कि जहां आपको कम से कम 10 दिन स्टे करना है और आप पहुंच गए जोहर की अजान से पहले पहले। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें आपकी सुबह 6 बजे की फ्लाइट है यहां से दुबई की, दुबई वैसे हमसे 1 घंटा पीछे, आप सुबह 6 बजे यहां से फ्लाइट करते हैं, 7 बजे दुबई में लैंड कर जाते हैं, यहां से निकले जोहर से पहले का वक्त था, वहां पहुंचे जोहर से पहले का वक्त है। अगर जहाज के दौरान आपने कुछ खा पी लिया तो आपका रोजा गया 100% गया, लेकिन अगर आपने जहाज में कुछ खाया पिया नहीं और आप दुबई में लैंड कर गए और दुबई में आपको मसलन 10 दिन तक कयाम भी करना है तो फिर आप पर दोबारा रोजा वाजिब हो जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर आप या आपका वतन है या आप 10 दिन से ज्यादा स्टे कर रहे हैं और दोपहर की अजान का वक्त आने से पहले पहले पहुंचे और अब तक आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे रोजा बातिल होता, तो फिर आपको रोजा रखना ही पड़ेगा। तो यहां पर सवाल पैदा होता कि क्या जहाज के दौरान, जहाज के सफर में जो 2 घंटे का सफर है कराची से दुबई का, कुछ खाने पीने की इजाजत है जबकि पता है कि जोहर की अजान से पहले लैंड करने वाले? जवाब यह कि जी हां, अहकामात इस्लामी, ये याद रखिएगा बड़ी अहम बात बता रहा हूं, अहकामात इस्लामी अनावीन के पाबंद है। जिस वक्त जो उनवान आप पर लग रहा है वो सारे के सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। जब तक आप वतन में थे तब तक वतन था, जब आप दुबई में पहुंच रहे हैं और 10 दिन ठहर रहे हैं, अब दुबई की इस्तेलाह में मुकीम जिसको भी कहा जाए, कामा जिसको भी मिले, शरीयत की निगाहों में मुकीम कहा जाता है उस फर्द को जिसका एक जगह पर कम से कम 10 दिन ठहरने का इरादा हो। तो जब आप वतन में थे रोजा वाजिब था, मुकीम है मुमकिन है रोजा वाजिब हो जाए, लेकिन जब 2 घंटे के लिए आप पर उनवान न मुसाफिर का था, न मुकीम का था, न मुवतन का था, ना वतन में थे न मुकीम थे, आप ट्रैवल कर रहे थे मुसाफिर थे, तो जब आप उनवाने मुसाफिर में थे आप उस दौरान सारे के सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, दुनिया की कोई शरीयत आप पर पाबंदी नहीं लगाती। इसका अगर मैं खुलासा करूं तो यूं समझ लीजिए कि अगर आप दोपहर की अजान से पहले किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं सहरी के बाद और दोपहर की अजान से पहले पहले किसी मकाम पर पहुंच रहे हैं सफर में हैं, तो उस दिन आजकल की जबान में अगर मैं समझाऊं तो आपकी मर्जी, आपको रोजा रखना है कि नहीं रखना। यानी इस वक्त मौलाना आपका दोनों मसले सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको रोजा रखना है उसका तरीका भी है, नहीं रखना है उसका तरीका भी है। नहीं रखना है उसका तरीका है कुछ खा पी लो रोजा माफ हो जाएगा, दौरान सफर खा पी लो, रखना है दौरान सफर कुछ मत खाओ पियो, तो च्वाइस इज योर्स। अगर आप चाहते हैं कि रोजा रखें कुछ ना खाएं भी, तो जैसे आप किसी ऐसी जगह लैंड करेंगे कि जहां पर आप मुकीम हैं या आप वतन में और जोहर की अजान से पहले पहले लैंड कर गए तो खुद ब खुद आपका रोजा स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप नहीं रखना चाहते हैं रोजा तो जरूर भी जरूर, चाहे खाने पीने का मूड ना भी हो, तो एक गिलास एक घूंट पानी का ऐसा ही पी लें ताकि फिर उस दिन का आपको रोजा ना रखना पड़े। अब यहां पर मैं रिकमेंडेशन या उसकी सारी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लॉ की जबान में सादा तरीन अल्फाज में आपको बता रहा हूं। ये और बात इस्लाम पसंद करता है कि अगर किसी शख्स पर रोजा माफ हो भी गया सफर की वजह से, तो इस्लाम पसंद करता है कि चाहे उसने रोजा नहीं रखा हुआ, चाहे उसका रोजा नहीं है, लेकिन वो लोगों के दिखावे में खुल्लम खुल्ला को ऐसा काम ना करे जो रोजे को बातिल करने वाला काम है। खाना पीना भी तो चुपके खा ले, या कोशिश करे कि अपने मुसलमान भाइयों का साथ देने के लिए वाजिब न होने के बावजूद कुछ भूख को बर्दाश्त कर ले। तो ये एक अलग बात है, ये रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन फिकी मसले के दबार से आपके पास दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं अगर आप जोहर की अजान से पहले पहले लैंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी जगह पर जोहर की अजान के बाद लैंड कर रहे हैं, तो चाहे आपने वतन में लैंड करें जोहर की अजान के बाद, चाहे आप सफर में किसी जगह पर लैंड कर रहे हैं, अगर जोहर की अजान के बाद लैंड कर रहे हैं उस दिन का आपका रोजा यकीनन नहीं है। आपने चाहे खाया हो चाहे ना खाया हो, चाहे पिया हो चाहे ना पिया हो, अगर आप जोहर की अजान के बाद आपका इनवाने सफर खत्म होता है, इनवाने मुसाफिर खत्म होता है, तो उस दिन का रोजा रखने की आपको इजाजत नहीं है। हां ये जरूर रिकमेंड किया जाएगा कि भूखे प्यासे रहें इफ्तार तक, सवाब मिलेगा इसका, परवरदिगार यकीनन सवाब देने वाला है, लेकिन उस दिन का आपका रोजा बहरहाल काउंट नहीं होगा। एक सलावत पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान-ए-गिरामी 34 आयतों के सूरे को हमने بہرحال کافی رفتار سے آگے بڑھنا ہے، کم از کم تین چار آیتوں کا ایوریج ہم کو رکھنا ہے، اور دو شبوں میں بلکہ تین شبے ہو گئے اور ہم صرف تین آیتیں پڑھ پائیں، تو آج میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا رفتار سے آگے بڑھوں. سورہ بارے کے لقمان کی آیتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ان کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں. ہدن و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت کے اعلیٰ ترین معیار پر لے کر جاتی ہیں اور رحمت بن جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو محسنین ہیں. یہ محسنین کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ. اگر محسنین کا ٹائٹل تم کو حاصل کرنا ہے، محسنین کے سرٹیفکیٹ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے، تو تین کیریکٹرسٹکس ہیں جو تم کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. تین کورسز تم کو لینے ہوں گے، تین کورسز میں تم کو 3+ کی جی پی لینی ہوگی، تب جا کر پروردگار تم کو مثال کے طور پر جو ہے وہ محسنین کے لیول کے لیے یا محسنین کے لیے ٹائٹل کے لیے تم کو سرٹیفائی کرے گا. اور جب سرٹیفائی کرے گا تو سارے تم کو بینیفٹس اور پروفٹس اس کے مل جائیں گے. پہلا کیریکٹرسٹک جو تمہارے اندر ہونا چاہیے، الذین یقیمون الصلاۃ. تو ظاہر سی بات ہے ذہن گرامی کہ یہ ایک کنٹینیوس پریکٹس کا نام ہے. ایک دن نماز پڑھ کے انسان کو نہیں کہا جا سکتا کہ یقیمون الصلاۃ والا آدمی. یہ ایسا ہی جیسے کسی انسان کو سال میں زندگی میں ایک مرتبہ شوق ہو اور وہ 3-4 گھنٹے کی واک کر ڈالے تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ ورک آؤٹ کرنے والا آدمی ہے. یا ایک دن مثال کے طور پر کسی کو شوق ہو جائے اور گھر میں ایک گھنٹہ ایکسرسائز کر لے تو یہ کبھی نہیں کہا جائے گا کہ یار یہ بندہ وہ ہے جو ایکسرسائز کرتا ہے. یہ اسی کو کہا جائے گا جو ریگولر، کبھی ایک دن چھوٹ جائے اور بات ہے، لیکن ریگولر ایکسرسائز کرتا ہو، ریگولر واک کرتا ہو. اسی طرح یقیمون الصلاۃ کا ٹائٹل ایک ایسا ٹائٹل ہے جو ایک دن، دو دن، چار دن، رمضان کے مہینے کے مسلمان کو یہ ٹائٹل نہیں ملنے والا. جو رمضان کے مہینے میں رونقیں آ جاتی ہیں مسجدوں کے اندر اور 11 مہینے غائب ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں چلے گا. اگر یہ ٹائٹل کیری کرنا ہے تو پھر اس کو لیے ایک ریگولر پریکٹس اس کو بنانا پڑے گا، اقامہ صلاۃ. ویوتون الزکات وہم بالآخرت ہم یوقنون. دوسرا ٹائٹل، انسان میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ زکات ادا کرے، وہ چیریٹی ادا کرے. زکات یہاں پر سمبولیکلی بھی لیا جا سکتا ہے کہ یقیمون الصلاۃ یعنی پروردگار کی طرف سے جو واجبات ہیں ان کو وہ کیئر کرے، جس کے سب سے ٹاپ پر نماز نظر آتی ہے، اور حقوق العباد میں جتنی بھی ذمہ داری آتی ہیں ان سب کو کیئر کرے، جس کے سب سے اوپر آتی ہے وہ کیفیت جہاں انسان اتنا حوصلہ مند ہو جاتا ہے کہ اپنی کمائی، اپنے خون پسینے کی کمائی، اپنی محنت کی کمائی، اپنی حلال کی کمائی جیب میں ہاتھ ڈالے اور صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے برادر مومن کے ساتھ شیئر کر سکے. تو یہ والی کیفیت جب انسان اپنا مال دینے کو تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت سارے کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ جہاں پر بعض اوقات اس کو مال نہیں لگانا پڑتا. تو یہ بھی جناب علی مالی واجبات کی بات ہے. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ دنیا نے بہرحال اپنا ایک نظام بنا کے رکھا ہے، لیکن آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صاحب دنیا کی جو 100% ویلتھ ہے اس کی 90% ویلتھ وہ 1% انسانوں کے ہاتھ میں. واقعی میں کبھی سوچتا ہوں کہ زمانے کے امام کا سسٹم آ جائے اور یہ دنیا کے 1% افراد جن کے پاس دنیا کی 90% ویلتھ ہے، اگر یہ پراپرلی اپنا 20% خمس نکالیں تو وہ ایک لمحے میں وہ 90% جو صرف 1% کے پاس تھا وہ شاید 70% کے آس پاس رہ جائے گا، اور 20% جو ہے پوری دنیا میں فلوٹ کر جائے گا. تو اگر ان کا 20% دنیا میں فلوٹ کر جائے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ دنیا کی غربت کیسے ختم نہیں ہو سکتی. یعنی اتنے سمپل فارمولاز ہیں یہ جو اہل بیت اطہار نے بتائے ہوئے. خدا کرے ہم اپنی آنکھوں سے، میں اور آپ اپنی آنکھوں سے زمانے کے امام کا باقاعدہ ظہور دیکھیں اور واقعاً جسے 100% پیغمبر اکرم کی بنائی ہوئی اسلامی فلاحی ریاست کہا جا سکتا ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں. تو بہرحال باقی سب جتنے بھی ہیں وہ چاہے کچھ بھی ہم کہہ لیں، جسی بھی لیول پر چلے جائے، بڑے سے بڑا اسلامی ملک آ جائے، سعودی عرب چاہے دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ بن جائے اسلامی ٹیریٹری کے اندر، پاکستان جو ہے وہ خود مملکت خدا داد پاکستان بن جائے، اسے فرق نہیں پڑنے والا. جو صحیح حکومت امام زمانہ کی آنے والی ہے وہی ہے کہ جس میں ہم یم الارض قسطن وعدل بعدما مل عدل من مجورا، کہ جب زمانے کے امام زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھریں گے جیسے یہ در حقیقت ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. جزاک اللہ، اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو یقیمون الصلاۃ یہ پہلا کیریکٹر ہے، پہلے وہ شرط ہے جو آپ کو پورا کرنی ہے. یوتون الزکاۃ دوسرا کیریکٹرسٹک ہے جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. وہم بالآخرت ہم یوقنون، ان کی پوری زندگی میں نظر آئے کہ انہیں یقین ہے. آخرت پر یقین ہے. عزیزان گرامی, آخرت پر یقین کا مطلب رزلٹ پر یقین. جب رزلٹ پر یقین ہوتا ہے انسان کو, اس کا ڈیفینیٹلی سٹائل بدل جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کر کے آگے بڑھ جاؤں. میں نے الحمدللہ مولا حسین کے ذکر کی برکت سے میری اپنی شاید کوئی اوقات یقیناً نہیں ہے, شاید کیا, لیکن مولا حسین کے ذکر کی برکت سے جتنا بڑا ذکر ہے تو خود بخود ظاہر کو پریولیج, ذاکر کو پریولیج مل جاتا ہے. ہم دنیا گھومتے رہتے ہیں اس بہانے سے. تو میں نے دنیا میں سفر کیا اور ایک چیز بڑی کامن تھی جس کا مشاہدہ کیا کہ جہاں جہاں پر ڈرائیور کو یقین ہوتا ہے کہ میرا چالان کٹتا ہے, وہ بڑے سکون سے گاڑی چلاتا. وہی پاکستانی, وہی پاکستان کا آئیڈینٹی کارڈ, وہی پاکستان کا جناب علی پاسپورٹ, سارے کریکٹرسٹکس وہی ہیں. مجلس میں لیٹ پہنچ رہا ہے, مطلب خیر میں کیا بات کروں, ساری کریکٹرسٹکس ابھی تک وہی ہیں. کسی کچھ نہیں بگاڑا اس ملک نے جا کر, مثال کے طور پر اس پاکستانی کا. لیکن جہاں پر یقین ہے کہ چالان ہونے والا ہے, ٹکٹ کٹنے والا ہے, وہاں خود بخود بریک پر پیر لگتا ہے. میں نے کہا یار یقین اس کو کہتے ہیں. آدھی رات کو 3 بجے پاگلوں کی طرح سے کھڑے ہوئے, چاروں طرف کوئی گاڑی نہیں ہے. بھائی کیوں کھڑے ہوئے, میں خود بول پڑتا ہوں کہ آگا آپ کو نہیں پتا یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں. یعنی اگر کیمرہ ہٹ جاتا تو مولانا میں بالکل آپ کی طرح سے نکل جاتا. یہ بتا رہا ہے کہ یقین انسان کے عمل کو تبدیل کر دیتا ہے. تو زندگی میں تمہیں نظر آنا چاہیے ہر مقام پر کہ ہاں یقین ہے. تو اگر یہ 3 کیریکٹرسٹکس ہیں تو میرا محسن ہے. اولئک علی ھدی من ربہم, یک در حقیقت یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہاں پر آنے کے بعد جو محسنین ہیں پروردگار انہیں ایک اور ٹائٹل دے رہا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائٹل ہے. یعنی یہ خود ایک ریسرچ ہے قرآن میں, میں نے سرچ کیا تھا, مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, 2-3 دن پہلے سرچ کیا تھا اس کو. مفلحون یا مفلحین کا ورڈ ٹوٹل 13 یا 14 مرتبہ استعمال ہوا, بہت زیادہ مرتبہ استعمال نہیں ہوا. فلاح, رستگار, نجات یافتہ, یو کین سے کامیابی. ویسے کامیابی کے لیے قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے, فوز. فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, فوز استعمال کیا ہے. فلاح نجات کو کہتے ہیں, 100% نجات. قرآن نے 12-13 جگہ سے استعمال نہیں کیا فلاح کا لفظ. ان میں سے ایک مقام سورہ لقمان ہے, اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون, یہ ہے جو ہدایت پر ہے اور یہ لوگ ہیں جو مفلحون ہیں, کامیاب لوگ یہ ہیں. فرینڈس, ہم کچھ بھی کر لیں, ہم اپنے جو بھی معیار بنا لیں, چاہے تعلیمی اعتبار سے معیار بنا لیں کہ مجھے مثال کے طور پر فلاں سرٹیفیکیشن تک جانا ہے تو آئی ایم سکسیسفل, چاہے ہم اپنے فائنینشیل لمٹس بنا لیں کہ مجھے اتنے کروڑ اپنے بینک بیلنس میں چاہیے تو آئی ایم سکسیسفل, چاہے ہم اپنے مکان کے اعتبار سے ٹارگیٹ بنا لیں کہ مجھے اتنا بڑا مکان چاہیے تو آئی ایم سکسیسفل, واٹ ایور یو ڈیسائڈ, خدا کہتا ہے وہ سب تمہاری عارضی کامیابیاں ہیں. اگر سچی کامیابی ہے یہ 3 کیریکٹرز پیدا کر لو, میں تمہیں گواہ وعدہ بناتا ہوں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم حقیقی کامیابی حاصل کر لو گے اگر یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. اس کے بعد انجوائے کرو لائف کو, مسئلہ نہیں. ومن الناس, قرآن بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اگلی آیت, ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اب مفسرین نے ایک جملہ کہا ہے کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ پروردگار عالم بالکل اپوزٹ کیریکٹر کا تذکرہ کر رہا, یعنی ایک گروہ محسنین کا ہے تو گویا ایک گروہ غیر محسنین کا. لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ غیر محسنین میں صرف غیر مومنین کو نہیں لایا جا رہا. اگر صرف کفار کی بات ہوتی, منافقین کی بات ہوتی, مشرکین کی بات ہوتی تو ہم سیکیور اور سیف محسوس کرتے کہ یار ہماری بات ہی نہیں ہو رہی تو ہمیں کیا لینا دینا. مزاج یہ آیت بتا رہا ہے کہ خدا میں نہیں کہہ رہا کہ میں غیر مومن کی بات کر رہا ہوں, خدا کہہ رہا ہے میں غیر محسن کی بات کر رہا ہوں. عین ممکن ہے انسان مومن ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو محسنین کی کیٹیگری میں نہ لے کر آئے, اس کیٹیگری میں لے کر آئے. سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل. ومن الناس, ایسے لوگ بھی ہیں, من یشتری لہو الحدیث, جو باقاعدہ بائی کرتا ہے. یشتری, اشترا کرنا یعنی خریدنا, بے اور شرا یعنی خرید و فروخت. میں یشتری خریدتا ہے, انویسٹمنٹ کرتا ہے, پیسہ لگاتا ہے کس چیز کے لیے؟ لہو الحدیث, حدیث بات چیت. بات چیت میں, کلام میں جو لہو بات ہے اس کے لیے باقاعدہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. اب اس طرح کے کمپیرزن سوشل میڈیا پر کچھ لوگ جب عقیدت میں آ کے لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ صاحب سنیما میں ٹکٹ لگا ہوا ہے, لوگ پھر بھی خریدتے لڑنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر لڑ کے جاتے ہیں, لائن لگا کے جاتے ہیں, بلیک میں لے کر جاتے ہیں, امام بارگاہ میں کوئی پیسہ نہیں پھر بھی نہیں آتے. فساد کی جگہوں پر جناب علی پیسہ لگانا پڑتا ہے، ٹکٹ لینا پڑتا ہے، پھر بھی جاتے ہیں، مسجد کے اندر کھلی پڑی، دعوت دی جا رہی، پھر بھی نہیں آتے. تو قرآن اسی نقطے کو یہاں پر ہائی لائٹ کر رہا ہے. میں یشتری، پیغمبر، اہل بیت، قرآن، خدا، جبرائیل فری میں دینے لینے کو تیار نہیں ہے، لاو کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے، پیسہ دینے کو تیار ہے. میں نے یشتری لہو الحدیث، کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ انسانوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کیا جا سکے، ضلال میں ڈالا جا سکے، لیضل، گمراہ کیا جا سکے. اور یہ بھی بغیر علم. قرآن بہت شارٹ الفاظ میں بات کرتا ہے. ایسا انسان سمجھتا یہ ہے کہ میں صاحب علم ہوں اور لوگوں کو راہ راست سے ہٹا رہا ہوں، بلکہ بعض اوقات الٹا سمجھتا ہے کہ میں صاحب علم اور لوگوں کو راہ راست پہ لا رہا ہوں. پروردگار کہہ رہا ہے بابا یہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور در حقیقت یہ لوگوں کو راہ راست سے گمراہ کر رہا ہے. اچھا، پتہ نہیں کا مطلب ایسا نہیں کہ بالکل معصوم ہے. یہ جو لہجہ ہے قرآن کا، انوسینٹ کو خدا شاید معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن جو لہجہ ہے آگے آیت کا، یہ بتلا رہا ہے کہ یہ انوسینٹ نہیں ہے. اس کو یہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہا. یعنی آج میں بہرحال آنکھ بند کر کے ہر انسان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اچھی طرح یاد ہے مجھے ایک زمانہ تھا، ایک پروگرام شروع ہوا تھا پاکستان میں ٹیلی ویژن کے اوپر، جس کو لوگ کہتے تھے عالم آن لائن، میں اس کو کہتا تھا ظالم آن لائن. میں نے اس وقت ایک کامنٹ کیا تھا، اب آج کل میں آپ ضروری نہیں کہ ہر جگہ اس کا ریپلیکا کریں، لیکن بڑی حد تک سمجھ میں آتا. آپ دیکھیے گا، چونکہ بعض اوقات ہم ٹی وی شوز کو دیکھتے ہیں، ٹاک شوز کو اسپیشلی دیکھتے ہیں، تاکہ پتا چلے کہ معاشرے میں کیا چل رہا. میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی آپ کسی ٹاپک پر کسی اسکالر سے بات کرواتے ہیں، ایک تو وہ سیاستدان بیٹھے، ان کی ہم بات نہیں کر رہے. جب باقاعدہ علم ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہر اسکالر کو اپنی لمٹس پتا ہوتی ہیں، اور جب بھی آپ اس لمٹ کے باہر جا کر سوال کرتے ہیں تو جتنا فخر سے وہ اپنی لمٹ کے اندر رہتے ہوئے آنسر کرتا ہے، اس سے زیادہ فخر سے اس لمٹ کے باہر جا کر آپ کو آنسر یہ کرتا ہے کہ لسن، آپ یہ میری ایکسپرٹیز سے باہر کا سوال کر رہے ہیں، آپ مجھ سے مت پوچھیں، کسی اور سے پوچھیں. ایک آدمی فائنینس کا ہے، ماسٹر ہے مثال کے طور پر، ایکسپرٹ ہے، اس سے آپ پوچھیں صاحب کینسر کا علاج کہاں سے ہوگا، یہ کینسر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، تو بڑے مزے سے آپ کو کہتا ہوا نظر آئے گا، اس کو شرم محسوس نہیں ہوگی، اس کو انسلٹ محسوس نہیں ہوگی، وہ بڑے آرام سے کہے گا کہ بابا میڈیسن از ناٹ مائی فیلڈ. آپ اس سے فائنینس کی بات کریں، میڈیسن کی بات کرنی، کسی میڈیسن کے ایکسپرٹ کو بلا کے بات کریں. اور جو کینسر کا اسپیشلسٹ ہے، اسے وہ کہیں کہ بھائی یہ مثلا ڈالر اوپر نیچے ہو گیا، اس کو کیسے سالو کیا جائے، وہ کہے گا یار میرا فیلڈ یہ نہیں ہے، آپ کسی فائنینس کے ایکسپرٹ کو بلائیں. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی فائنینس کا ایکسپرٹ میڈیسن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، میڈیسن کا ایکسپرٹ آئی ٹی کے بارے میں بات نہیں کرتا، آئی ٹی کا ایکسپرٹ ایسٹرونومی کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن آپ دین کے بارے میں بات کریں ان میں سے کسی سے بھی. میں ازراہ مزاح ہے جملہ کہتا ہوں کہ دین کے بارے میں جو بات کر رہا ہوتا ہے یہ اسکالر، یہ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ اسی کے پاس ہے. ابھی پانچ منٹ پہلے آخری ملاقات جناب جبریل سے ختم کی ہے، وہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے، کائنات میں وہ 6 ارب 8 ارب انسانوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. ابھی بس 5 منٹ پہلے جبریل گئے اس کے پاس سے، اور یہ بڑے مزے سے کالر اوپر کر کہے گا میرا خیال یہ ہے، یہ میرا خیال، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں بس خدا بھی وہی سوچے، محمد بھی وہی سوچے، آل محمد بھی وہی سوچے، جبریل بھی وہی سوچے، قرآن بھی وہی سوچے، عالم بھی وہی سوچے، مرجی بھی یہی سوچے. یہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں. بعض اوقات آپ کو اس کے لہجے میں خلوص بھی نظر آتا ہے، بعض اوقات آپ کو اس کے چہرے پر سچائی بھی نظر آتی ہے. قرآن کہہ رہا بکواس کر رہا ہے، یعنی آج واقعاً پوری امت مسلمہ کی جو اہم ترین مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی. اب قرآن بہت کھل کر بات کر رہا ہے غیر محسنین کے لیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. اور عجیب بات، اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتا. یہ سمجھتا ہے کہ پرانی باتیں صاحب، چھوڑیں ان باتوں کو. يَتَّخِذَهَا هُزُوًا، قرآن یہاں پر دیکھیں پروردگار کا یہ ایک مزاج تو ہے، پروردگار متکبرین کے ساتھ ذرا سا بھی کمپرومائز نہیں کرتا، 0% ٹالرنس ہے یہاں پر. اولئک لہم عذاب مہین، ختم ہو گئی بات. یہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے، صرف عذاب نہیں ہے. دیکھیں آپ نے عذاب کے ساتھ کئی سارے الفاظ سنے ہوں گے قرآن کے اندر، عذاب علیم ہے نا، یہاں پر خدا نہیں کہہ رہا عذاب علیم ہے، خدا کہہ رہا عذاب مہین ہے. یہ مہین کیا ہوتا؟ ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہوگا. مہین کا لفظ نکلا ہے اہانت سے، توہین سے، ڈس ریسپیکٹ سے. ان کو صرف خدا عذاب نہیں کرے گا، ان کو ڈس ریسپیکٹ فل عذاب دے گا. یعنی ایک روایت, مجھے نہیں پتا روایت ہے یا کسی نے اپنی مرضی سے لکھا, اس لیے کہ مجھے بہرحال ریفرنس آف دا روایت نہیں ملا, لیکن بہرحال ایک تفسیر کے اندر مجھے جملے ملے کہ یہاں تک کہا گیا کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, ان سے کہہ کے جاؤ, وہ جائیں گے آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا, ان کے نظر آئے گا دوسرا دروازہ کھل گیا, وہ وہاں جائیں گے پھر وہ بند ہو جائے گا, کہا جائے گا تیسرے سے جاؤ, ذلیل کیا جائے گا, صرف عذاب نہیں دیا جائے گا, ذلیل کرنے والا عذاب. تم نے قرآن کی آیت کا مذاق اڑایا, قیامت کے میدان میں خدا تمہارا مذاق اڑائے گا. یہ بڑا ڈینجرس کام ہے جو بعض اوقات انسان کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر مزید انہی کے کریکٹرسٹکس کو اور آگے بڑھایا جا رہا ہے, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, تُتْلَى عَلَيْهِ, تُتْلَى تلاوت سے, جب ان میں تلاوت کی جاتی ہے, ان کو سنائی جاتی ہے ہماری آیتیں, چاہے پیغمبر سنائے چاہے کوئی اور عام مسلمان سنائے, ان کو قرآن کی آیتیں سنائے, وَلَّى مُسْتَكْبِرًا, یہ بڑے غرور کے ساتھ منہ پھیر لیتا, استکبار, تکبر, یعنی ایسے شو کرتا ہے کہ یہ جملہ ہے اگلا, کہ علم یسمع, جیسے سنا ہی نہیں ہے, اس کو آواز ہی نہیں آئی ہے, اگنور کر رہا ہے. دیکھیں ریسپانس کرنا اور ہوتا ہے, اگنور کرنا اور ہوتا ہے. آپ سن رہے ہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کے کانوں میں بات جا رہی ہے, اس کے بعد آپ اگنور کر رہے ہیں, یہ ڈس ریسپیکٹ کی بہت اونچی سیڑھی ہے یا بہت اونچا لیول ہے. آج آپ کو مختلف, یہ جو واٹس ایپ وغیرہ, یہ جو موبائل کی کہانیاں چل پڑی, آپ کو ایک بہت بڑی بات کیا نظر آتی ہے, جب آپ واقعاً تہذیب یافتہ انسانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک جملہ آپ کو ضرور ملتا ہے, کہنے لیں گے مولانا واقعاً اگر آپ کے سامنے کوئی موبائل استعمال کر رہا ہے اور آپ کو اگنور کر رہا ہے, اس سے بڑی ڈس ریسپیکٹ کچھ نہیں ہے, لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. اگر آپ ایک اچھی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, اگر آپ ایک ستری گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, اگر آپ ایک تہذیب یافتہ گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, اٹس ناٹ ایڈوائزیبل ٹو یوز یور موبائل فار دیٹ ٹائم, بیکاز یو ہیو ٹو پے ریسپیکٹ ٹو دا پریزنس آف یور فرینڈز, یور فیملی, وٹ ایور. خیال رکھیں, آپ کی ذمہ داری ہے. آج وہ دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کہ جہاں پر مثال کے طور پر گھر میں پانچ افراد ہیں, پانچ موبائل ہیں, پانچوں کے پانچ بجائے ایک دوسرے کی طرف منہ کرنے کے, ہر ایک کا منہ ایک دوسرے کی پیٹ کی طرف, ایک طرف سے پیٹ ہے, یعنی بظاہر منہ سامنے بھی ہے تو پیٹ کی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ اس سے بات کر رہا ہے, وہ اس سے, وہ کسی اور سے, وہ کسی اور سے. یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں, یعنی آج تو مسلمان مسلمان کے بارے میں کیا روئے گا, پروردگار اس دور میں ان انسانوں کے بارے میں یہ مرثیہ پڑھ رہا ہے گویا, یا شکایت کر رہا ہے کہ اذا تتلى علیہ آیاتنا ولا مستکبرا کالم یسمعھا. اب دیکھیں لہجے میں کتنی سختی ہے, کتنی ناراضگی ہے, کالم یسمع, جیسے سنا نہیں ہے. پھر خدا نے رکا نہیں یہاں پر, خدا رکا نہیں یہاں پر, بلکہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے کأن فی اذنیہ وقرا, جیسے اسے کانوں میں کوئی سنگینی ہے. کتنے جذباتی الفاظ ہیں بظاہر. خدا کہہ رہا ہے فبشرہ بعذاب علیم. یہ لوگ جو اس طرح سے اگنور کرتے ہیں, یہ اس طرح سے واللہ مستکبرن پیٹ پھیرتے ہیں قرآن کی آیتوں کی طرف سے, انہیں بشارت دے دو. اچھا بشارت ہمیشہ خوشخبری کے لیے ہوتی ہے. قرآن کا یہ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جہاں پر بھی قرآن کو بظاہر ڈس رسپیکٹ کرنے والوں کو ڈس رسپیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے. ان کو بشارت دے دو کہ بدترین عذاب ان کو ملنے والا. عذاب کی بشارت نہیں ہوتی, عذاب کی جو ہے وہ دھمکی ہوتی ہے, خیر جو بھی کہیں. فبشر بعذاب علیم, نظارت ہوتی ہے عربی زبان کے اعتبار سے, بشیرن منذیرا جو پیغمبر کے الفاظ استعمال ہوئے. فبشر بعذاب علیم. قرآن پھر دوبارہ بات کو موڑ کے وہیں پر لے کر آتا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. یہ بات وہ بات ہے جو قرآن نے ایک مرتبہ نہیں کی, دو مرتبہ نہیں کی, پانچ مرتبہ نہیں کی, بار بار یہ بات کی, بابا یہی اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. نہ ایمان کی خاطر عمل کو چھوڑنا, نہ بھائی عمل کی خاطر ایمان کو چھوڑنا. شیطان کی جیت یہی ہے, جن کو مسجدیں دیں ان سے عزا خانے چھین لیے, جن کو عزا خانے دیں ان سے مسجدیں چھین لیں یا مسلح چھین لیے. خیر ہمیشہ جیت نہیں ہوتی شیطان کی, الحمدللہ ہم عزا خانے کے ساتھ بھی ہیں, مسجد کے ساتھ بھی ہیں, اور خدا کرے کہ دونوں سے ہمارا رشتہ باقی رہے, اس لیے کہ ان دونوں کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کا دائمی رشتہ ہے, یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. دنیا کا بہترین عبادت گزار وہ ہے جو دنیا کا بہترین عزادار ہے, اور دنیا کا بہترین عزادار وہ ہے جو دنیا کا بہترین عبادت گزار ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا چوتھے امام کی حیثیت طیبہ کو دیکھ لیجئے. چوتھے امام سرکار واحد امام ہے کہ جن کو ہم نام لے کر نہیں پکارتے. ہر امام کو ہم نام لے کر پکارتے ہیں. پہلے امام علی علیہ السلام, دوسرے حسن, تیسرے حسین, چوتھے محمد باقر, محمد ان کا نام ہے, چھٹے جعفر صادق نام ہے, ساتویں موسیٰ کاظم, موسیٰ نام ہے, آٹھویں علی رضا نام ہے, علی ساتویں, نویں محمد تقی محمد نام ہے, دسویں علی نقی علی نام ہے, گیارہویں حسن عسکری حسن نام ہے. سب امام کو, ہر اماموں کو نام لے کر پکارتے ہیں. ان تمام کی ذوات مقدسہ پر ایک صلوات پڑھتے ہیں, محمد و آل محمد. لیکن آپ غور کیجئے, چوتھے امام واحد امام جن کو ہم نام لے کر نہیں پکارتے. کسی بچے سے پوچھیں چوتھے امام کا نام, فوراً کہے گا امام زین العابدین علیہ السلام. یہ لقب ہے, نام نہیں ہے. نام کیا ہے؟ علی. مولا حسین کو اپنی ماں اور باپ کے نام سے اتنا پیار تھا کہ ہر بیٹے کا نام رکھا علی, ہر بیٹی کا نام رکھا فاطمہ. جناب سکینہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اصل نام فاطمہ تھا, سکینہ لقب تھا. جب باپ کے سینے پہ سوتی تھی سکون ملتا تھا تو باپ نے کہنا شروع کر دیا سکینہ, مجھے اسے سکون ملتا ہے. سکون پہنچانے والی بچی ہے. ہر بیٹے کا نام علی, علی اکبر, علی اصغر, علی اوسط. چوتھے ماں علی, علی اوسط ظاہر. لیکن لقب سے یاد کرتے ہیں زین العابدین. کائنات کا سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ زین العابدین. کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ بظاہر زین العابدین. کس لیے؟ کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا, زین العابدین کا لقب وہ ہے جو پیغمبر کی حدیث ہے اس کے پیچھے. میرا ایک فرزند ایسا ہوگا, قیامت کا میدان ہوگا, پروردگار منادی دے گا, کوئی ہے جو عبادت گزاروں کا سید سردار ہو, کوئی سر نہیں اٹھائے گا. اس وقت جو سر اٹھانے والا نام ہوگا وہ نام ہوگا میرے فرزند امام زین العابدین کا. تو زین گرامی, قرآن کا ہی پیغام بڑا سمپل ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کی خاطر عمل کو مت چھوڑنا, عمل کی خاطر ایمان کو مت چھوڑنا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرا پہلا دن تھا حوض علمیہ میں, خنسار میں ہم جب گئے, ایران کے ایک شہر ہے خنسار جہاں ہم نے تعلیم حاصل کی. پہلا دن فارسی بھی بہت کم آتی تھی, نہ آنے کے برابر, اور جو حوضے کے طلاب ہیں وہ سمجھتے ہیں شرع مسئلہ پڑھائی جاتی ہے. پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایدک اللہ تعالیٰ فی الدارین سے شروع ہوتی بات. تو استاد نے ہمیں لیکچر شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا لیکچر دیا, میں آج بھی نہیں بھول پایا ہوں اس کو. اس وقت میرا نام روحانی بھی نہیں تھا, بعد میں پھر ہم نے اساتذہ سے پوچھ کر جو ہے نام چینج کیا اپنا سر نے. تو خیر بیٹھے تھے, استاد نے کہا کہ بھائی ایک بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, بڑی ٹوٹی بوٹی فارسی میں ہمیں سمجھ میں آئی, جو اب خیر بات میں سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے آج تک کسی بھی پرندے کو ایک پر سے اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, پرندہ اڑتا ہی دو پروں سے ہے. انہوں نے کہا دیکھو یاد رکھنا, ایک پر کا نام ہے علم, ایک پر کا نام ہے عمل. تمہارا جتنا علم کا پر مضبوط ہوتا جائے اتنا اپنے عمل کے پر کو مضبوط کرتے جانا, ورنہ گر جاؤ گے. سمپل سی بات ہے. فارسی زبان میں ایک مصرعہ کہتے ہیں, درخانے اگر کسس ایک حرف بسس. کسی کو سمجھ میں آنا ہو تو ایک جملے سمجھ میں آتی ہے, جس کو نہیں سمجھ میں آتی پورا اشرہ پڑھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتی, پورا قرآن سنا تو سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آنی ہوتی ایک آیت سمجھ میں آ جاتی. مجھے قصہ یاد آ گیا, پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا, بدو عرب تھا. اچھا وہ ان کا تو اسٹائل بھی اسی طرح تھا, پیغمبر کو وہ بہت زیادہ ریسپیکٹ بھی نہیں کرتے تھے, یا محمد اس طرح سے بلاتے بات کرتے تھے. قرآن نے بھی سورہ حجرات میں منع کیا ڈس ریسپیکٹ کرنے والوں کو, لیکن بہرحال وہ بدو عرب تھے, ان کو سمجھ نہیں تھی. خاص طور پر ایک انسان اپنے جیسا کھردرا لباس پہن کے نظر آ رہا ہو تو انسان بہت زیادہ ریسپیکٹ دینے کو تیار بھی نہیں ہوتا. یا محمد علمنی, مجھے سکھاؤ, دین سکھاؤ. پیغمبر نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو تم دین سکھاؤ. انہوں نے اس کو جواب, اب پہلا آدمی الف سے بے کچھ نہیں آتا, بدو عرب ہے, کیا میں کہوں اس کو, دیہاتی, یعنی ہر طرح کی جسے جہالت یا جاہلیت. اس کو سکھانا شروع کیا, ایک آیت, دو آیت, تین آیت. اس آیت پر پہنچے, ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کہنے لگا پھر پڑھو. وہ جو صحابی تھے انہوں نے پھر پڑھا, دو مرتبہ تین مرتبہ پڑھوایا. کہنے لگا واقعی قرآن یہی ہے, ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ کہاں, ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ کہاں. کہو ٹھیک ہے, ہو گیا, میں جا رہا ہوں, ہو گئی میری تعلیم مکمل, تم کرتے رہو تمہیں جو کرنا ہے. چلا گیا پانچ منٹ کے اندر. اللہ کے رسول نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول یہ ہوا, پیغمبر نے فرمایا جاہل آیا تھا فقیہ بن کر گیا. سمجھ میں آنا ہو ایک آیت کافی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے, دنیا میں کوئی انسان تمہیں ریوارڈ دے نہ دے, یاد رکھنا پروردگار کا ریوارڈ تمہیں مل کر رہے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم نے کسی کے ساتھ ناانصافی ظلم کیا ہے, کوئی اور تمہیں سزا دے نہ دے, پروردگار کی سزا سے تم نہیں بچ سکتے. سمپل ہے, سمپل از دیٹ. خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قرآن کہہ رہا ہے لہم جنات النعیم، نعمتوں والی ساری کی ساری جنتیں ان کے لیے ہیں، سارے آپشن ان کو مل جائیں گے، خالدین فیہا، اور صرف ہمیشہ اور جنت میں نہیں جائیں گے، اگین آگے بڑھ کر پروردگار ایک اور موٹیویشن دے رہا ہے، خالدین فیہا، یہ جو جنت ہے یہ 60-70-100-150 سال کی نہیں ہے، فور ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ٹو دی پاور ٹریلینز، جتنی بھی میتھمیٹکس آپ کو آتی ہے، خالدین فیہا، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اینڈ لیس جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو اس کے اندر رہنا ہے، وعد اللہ حقا، اور یاد رکھنا یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی عام ہستی کا وعدہ نہیں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ صاحب عزت بھی ہے، وہ صاحب حکمت بھی ہے. عزیز کسے کہتے ہیں؟ عزیز کا لفظ عزت سے نکلا، عربی زبان میں عزیز اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کو توڑنا پوسیبل نہ ہو، جس کے حکم کے آگے حکم لگانا پوسیبل نہ ہو، جس کے احکامات کو بائی پاس کرنا پاسبل نہ ہو، جس کے حکم کو گراؤنڈ کرنا پاسبل نہ ہو، جس کی طاقت، جس کی قدرت، جس کے اختیارات اتنے مستحکم ہوں کہ یو کی ناٹ بیٹ، یو کی ناٹ بریک، یو کی ناٹ بائی پاس، نہیں کر سکتے آپ. پروردگار کی طاقت اتنی خطر، اتنی زبردست طاقت ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، اس نے وعدہ کیا ہے. تو مت سمجھنا کہ کل کو جناب علی ریسیشن آ جائے گا تو پروردگار پرابلم میں آ جائے گا، کل کو سنامی آ جائے گا تو پروردگار تکلیف میں آ جائے گا، کل کو پروردگار کے ریسورسز کم ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہونے والا، پروردگار کے پاس ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونے والی. اور وہ حکیم بھی ہے، حکیم کا مطلب صاحب حکمت ہے، وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ بلا وجہ کے فیصلے نہیں کرتا، اس کا ایک ایک ڈسیشن کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، وہ هو العزیز الحکیم، حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. وہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اب یہ مجھے ایسا لگتا ہے، میرا ذاتی خیال ہے یہ، کہ یہاں تک آنے کے بعد ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ پروردگار بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہا. بہت ہی بچکانہ اعتراض ہے میں پیش کر رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مشرقین مکہ کے سامنے مکی سورہ ہے، وہ نازل ہو رہی ہے، جنہوں نے ساری زندگی جہالت اور جاہلیت کے اندر گزاری ہے، یہ کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہا، خالدین فیہا جنات النعیم ایسا ویسا. خدا کہہ رہے کہ بابا دیکھو، میں تم سے تمہاری کیپیسٹی کے مطابق دلیل دے کے بات کرتا ہوں، میرے اختیارات کو تو محسوس کرو، جتنا تم علم حاصل کر چکے ہو. اور یہ جملہ ایسا ہے کہ جیسے جیسے انسان علم حاصل کرتا جائے گا، اس جملے کی طاقت اور اس جملے کا جو امپریشن بنتا ہے انسان کے مائنڈ پر، وہ مزید گہرا ہوتا جائے گا. دیکھیں الفاظ ہمارے ذہنوں پر، یعنی جو لنگوسٹکس کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، الفاظ امپریشنز بناتے ہیں ہمارے ذہن میں. قرآن کی آیت وہی رہی 14 سال پہلے والی، اس کے امپریشنز چینج ہو رہے ہیں، مزید کلیئر ہو رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے لسن، خلق السماوات، پروردگار نے آسمانوں کو خلق کیا ہے، بغیر عمد ترونہا، ستونوں کے بغیر. یہاں تک تو شاید ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آج سے 14 سال پہلے انسان بھی دیکھ رہا تھا کہ آسمان ہے کوئی ستون نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے بغیر عمد ترونہا، ایسے ستون جو تم کو نظر آئے ان کے بغیر خدا نے خلق کیا. یعنی خدا نے ستون لگائے ضرور ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے. شاید یہ زمانہ ایسا ہے کہ تم سمجھ سکو کہ وہ ستون کیا تھے. آج انسان کو اوزون لیئر سمجھ میں آتی ہے، تھوڑا سا اسپیس سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا سا گریویٹی سمجھ میں آتی ہے، تو انسان سمجھتا ہے میں نے بڑے تیر مار لیے. ابھی بھی جو انسان نے سیکھا ہے اٹس ناٹ مور دین شاید 0.1% آف وٹ ایور نالج از دیئر. پروردگار کہتا ہے علم کے 99 حروف ہیں، پتہ نہیں انسان کو بھی کیا میکسیمم دو، کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا ابھی تک انسان کو، طاقت ہی نہیں ہے انسان کی. یہ اور بات ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اتنا ریسورسفل بنایا ہے کہ قرآن نے بہت کلیئرلی اعلان کیا ہے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے انسان مجھے تجھ سے پیار اتنا ہے، تو میری سب سے بہترین مخلوق ہے، تو میری سب سے پیاری مخلوق ہے، مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے کہ میں نے جو کچھ زمین اور آسمانوں کے اندر ہے سب کچھ تیرے لیے مسخر کر دیا، تو اس پر اقتدار حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے جو بنایا ہے تیرے لیے بنایا ہے. فرق یہ ہے کہ سب کچھ تیرے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا. پرابلم یہ کہ ان سب کو تیرے لیے بنایا، تو میرے بجائے ان کا بن گیا. ہاں یہ اور بات ہے کہ سب کے لیے بنایا وہ الگ، وہ جو سب کے لیے بنایا بینیفٹس کے لیے، جو ریزن ہے وہ آیت حدیث قصہ کے اندر پروردگار نے کتنی شان سے بیان کیا انما خلقت السماء مبنيه ولا ارض مدحيه ولا قمر منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء. اس پوری کائنات کو میں نے بنایا تو اگر ان پانچوں کی محبت میں بنایا، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بنایا. عزیزان گرامی، اب ذرا غور تو کریں، پروردگار اہل بیت اطہار کے کس اقتدار کا تذکرہ کر رہا ہے؟ صرف اس گلوب کی بات نہیں کر رہا. آج تو بہت ایزیلی سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ زوم آؤٹ کرتے جائیں، پہلے آپ کے گھر نظر آ رہا ہوگا، گھر سے محلہ نظر آئے گا، محلے سے شہر نظر آئے گا، شہر سے ملک نظر آئے گا، ملک سے آپ کو جو ہے وہ مثال کے طور پر پورا، پھر آہستہ آہستہ گلوب نظر آئے گا، گلوب کے بعد آپ مزید پیچھے جائیں گے، وہ زمین جو آپ کو اتنی بڑی لگتی ہے، جس میں انسان اتنا فخر کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک ڈاٹ کے برابر نظر آتی ہے، سورج اس کے مقابلے میں اتنا بڑا نظر آتا ہے. پھر آپ پیچھے ہٹتے ہیں، مزید آپ کو جناب علی جو ہے زمین اور چھوٹی نظر آنے لگتی ہے، وہ زمین جو ہے وہ ڈاٹ بھی غائب ہو جاتا ہے، سورج ڈاٹ بن جاتا ہے. گیلیکسیز کو آپ دیکھتے ہیں، ملکی وے کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کیا دیکھتے ہیں، 400 لائٹ ایئرز، 500 لائٹ ایئرز. خدا صرف اس گلوب کی بات نہیں کر رہا، انما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مطیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس منیرہ ولا فلک یدور. وہ سارے کے سارے افلاک جو گھوم رہے ہیں، تمہیں پتا بھی نہیں میں نے کیا کیا بنایا ہے. شاید تم آخر تک اس کی پہلی سرحد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. کیا دنیا میں کوئی انسان کلیم کر سکتا ہے کہ میں 500 لائٹ ایئرز تک پہنچ گیا، مزید یہاں پر اگر ختم ہوگی دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ممکن ہے 5 کروڑ لائٹ ایئرز ہو، تو ہم کہاں تک پہنچے ابھی تک؟ ہمیں تو کچھ نہیں پتا. اور اب سائنسدان اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کائنات لمٹ لیس ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اینڈ وین اٹ از لمٹ لیس تو ہم کہاں تک پہنچے؟ 400-500 لائٹ ایئرز تک بھی پہنچ گئے، کچھ بھی نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے تم میری طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، میں خدا ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں، خالدین فیہا مذاق نہیں ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، خدا نے آسمانوں کو خلق کیا بغیر ایسے ستونوں کی جو تمہیں نظر آ سکیں، ہیں ستون، مزید کتنا ڈسکور ہونا باقی خدا بہتر جانتا ہے. والقا فی الارض رواسیا، اور اس خدا نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے. آپ کبھی سوچیں ایک طاقت ہے اس پورے گلوب میں جو درمیان میں ہے، جس نے پورے سمندروں کو اپنی طرف کھینچ کے رکھا، یہ سمندر کا پانی کیوں اڑ نہیں جاتا؟ جس کو ہم اپنی زبان میں کہ گر کیوں نہیں جاتا؟ مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے، گر جاتا ہے، یہ پورا گلوب کسی جگہ پہ ٹکا ہوا نہیں، اس کے باوجود پانی سارا کا سارا وہیں پہ ٹکا ہوا ہے. اتنا سارا سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی، پتہ نہیں کیسے چپکا ہوا ہے. چکاؤ بھی ایسے کہ لگتا ہے کہ یہی ہے بس، اور کچھ نہیں دنیا میں، جبکہ ہم خود آج جان چکے ہیں کہ دس گلوب یہ راؤنڈ ہے، ریکٹینگولر، پتہ نہیں کیا، اوول ہے، سرکل ہے، وٹ ایور. کبھی سوچنا انسان پاگل ہو لگتا ہے کہ کیسے ہے یہ. وہ القافل ارد رواسیہ، یہ پورا کا پوری جو تمہاری زمینیں پانی کی تھی. جب ہم خانہ کعبہ کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، اہل بیت اطہار سے پوچھتے ہیں، کچھ باتیں ایسی آتی ہیں، آج لوگ بڑی آرام سے کہتے ہیں والا صاحب چھوڑیں ان باتوں کو، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئے آپ. اہل بیت بتاتے ہیں زمین کا مرکز خانہ کعبہ ہے. اہل بیت اطہار ایک دلیل دیتے ہیں. اہل بیت اطہار کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ گلوب پورا کا پورا پانی میں ڈوبا ہوا تھا. پہلی مرتبہ جو خشکی زمین پر نمودار ہوئی، یہ وہی مقام ہے جہاں پر آج خانہ کعبہ بنایا گیا. اینڈ دیٹ از دا سینٹر آف دا ارتھ. کچھ ریسرچز بھی اس طرح کی آئی ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال اہل بیت یہ فرماتے ہیں. پھر خدا کہتے ہیں کہ یہاں پر بات ختم نہیں کی میں نے، پھر میں نے اس پر اور مزید ایک کام کیا کہ ان پر میں نے پہاڑوں کی میخیں گاڑی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ڈالے تاکہ وہ اس کو مستحکم رکھ سکیں، ورنہ زمین تم کو موو کروا دیتی، تمہیں پتا بھی نہیں چلتا. وہی الفاظ قرآن استعمال کر رہا ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، تاکہ زمین تمہیں اپنے ساتھ گھما نہ دے. سوئے یہاں پر تھے، اٹھے ان چولی میں، شاید پھر بھی چل جاتا. سوئے یہاں پر اور اٹھے مثال کے طور پر جائے لڑکانا میں، پھر کیا ہوگا؟ وہاں بھی بٹو زندہ ہے. خیر، ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه. یہ پہاڑ میں نے اس لیے گاڑے، زمین تمہیں ادھر سے ادھر موو نہ کروا دیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہم نے اس زمین میں ہر طرح کی حیات کو، کل دابہ جانوروں کو، جانور سے مراد یہاں لفظ جانور وہ اینیمل کی میننگ میں آتا ہے, لیکن جاندار, جانور سے زیادہ بہتر جاندار. ہر طرح کے جانداروں کے جوڑے چھوڑ دیے. وہ انزل من السماء ماء, پھر ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم, اور پھر ہم نے زمین سے بہترین پیئرز کو اگایا. ہر طرح کے جوڑے بنائے. اس الفاظ پڑھتے محمد و آل محمد. میرے خیال میں پروردگار بھی جو ہے وہ اشارے دے رہا ہے مجھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محفل مرتضیٰ کی انتظامیہ تو سوچ رہی ہوگی کہ آج مولانا نے 10:30 بجانے کے بعد بھی ختم نہیں کیا, اور پروردگار نے بھی اشارے دینا شروع کیے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے, ٹائم زیادہ ہو گیا. ہم بات کو مکمل کرتے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ہم نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, ہر طرح کے جانداروں کو اس کے اندر چھوڑا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, اور ہر طرح کے پودوں کو ہم نے اس سے پیدا کیا. جتنا غور کریں آیتوں کے اوپر, جتنا ویڈیوز دیکھیں, جتنا شیئر کریں, جتنا نالج حاصل کریں, ان آیتوں میں اتنا دم ہے واقعا کہ اگر انسان ڈسکس کرنا چاہے, ڈیٹیل میں جانا چاہے, 10 دن گزر جائیں پروردگار کی مخلوقات کا انسان تذکرہ کرتا رہا. بات بہرحال مکمل ہو گئی. اذان گرامی جب درمیان میں مولا سید سجاد کا نام آیا تھا, اسی وقت میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ آج مصائب مولا سید سجاد کی پڑھوں گا. دنیا کا بہترین عزادار سید سجاد, دنیا کا بہترین عبادت گزار سید سجاد, خدا ہم کو سید سجاد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزان, عجیب درد تھا میرے مولا سید سجاد کے دل میں کربلا کا, اور جب تک میرا مولا زندہ رہا تقریباً 34 سال, 61 ہجری, 61st ہجرہ ہے جب کربلا کا واقعہ پیش آیا محرم کے مہینے میں, اور 95 ہجرہ اگین محرم کا مہینہ 25 تاریخ تھی جب میرے مولا چوتھے امام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے, جامع شہادت نوش کیا. پورے 34 سال میرے مولا زندہ رہے, 34 سال اسلامی اعتبار سے 34 سال اور 15 دن. جب تک زندہ رہے میرے مولا روتے رہے کربلا کو, غم مناتے رہے, آنسو بہاتے رہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک انسان کی زندگی ہے, ہر طرح کے معاملات انسان کی زندگی میں آتے ہیں, لیکن کوئی مرحلہ ایسا نہیں گزرا جب سید سجاد نے کربلا کو بھلایا. ظاہر سی بات ہے مصائب بہت طولانی پڑھے جا سکتے ہیں, میں بہت مختصر مصائب پڑھنے کا عادی ہوں, آپ جانتے ہیں. بہت مختصر طور پر ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. غم تو بہت تھا, لیکن ایک غم ایسا تھا جو میرے مولا سید سجاد تذکرہ کرنے کے باوجود اکثر دل میں رکھ لیتے تھے, چھپا لیتے تھے. لہٰذا میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں, شاید اپنی بات سمجھا پاؤں, ورنہ مصائب کی آخری بات سمجھ میں آ جائے گی میں کیا عرض کر رہا ہوں. بازار سے گزرے, بابا کی پیاس کو یاد کیا, بابا کی بھوک کو یاد کیا, وضو کا پانی آیا, بابا کی پیاس کو یاد کیا. ہر منزل پر کوئی مسافر نظر آیا, اس سے باتیں کی, بابا کی غریب الوطنی یاد آ گئی. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ امام کی خدمت میں پہنچا, ایک روایت اس طرح کی میں نے علماء سے سنی کہ امام مدینہ سے باہر کسی مقام پر, ایک پرفضا مقام تھا, وہاں تشریف لے گئے. پتا چلا غلاموں سے کہ وہاں گئے ہوئے ہیں. کہتے میں خوش ہو گیا, لگتا ہے کہ مولا نے آج تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دیا, شاید آج امام گریہ نہیں کر رہے ہوں گے, آج شاید امام خوشگوار موڈ میں ہوں گے. کہتے میں اماؤں کے ساتھ چلا گیا بات کرنے کے لیے, امام کے ساتھ بیٹھوں گا, گپ شپ کروں گا, باتیں کروں گا. وہاں پہنچا, عجیب منظر دیکھا, امام وہاں بھی آنسو بہا رہے. کہتے میں اسے رہا نہیں گیا, میں نے پرسا دیا, امام کے آنسو میں شریک ہوا, اور یہ جملہ کہا, مولا کب تک آنسو بہائیں گے, مولا کتنا گریا کریں گے. روتے روتے میرے مولا سید سجاد جواب دیتے, بھائی میں کیا کروں, تجھے معلوم ہے یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف, علم نبوت سے جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے, لیکن فراق یوسف میں اتنا گریا کیا یعقوب نے کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا. تجھے پتا ہے میرے 18 یوسف کربلا کی زمین پر بے گور و قبر پڑے. کیسے سید سجاد گریا نہ کر. وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا, میں نے امام کو دلاسا دینے کے لیے, صبر دلانے کے لیے, ایک ہوتا ہے نا کچھ جملے انسان کہتا ہے اس طرح سے, کہتا میرے ذہن میں خیال آیا, میں نے کہا مولا شہادت آل محمد کی میراث ہے, شہادت پر آل محمد فخر کرتے ہیں. بس یہ وہ مقام تھا جو میرے مولا کے دل میں جو درد چھپا ہوا تھا نا جس کا عام طور پر تذکرہ نہیں کرتے تو باہر آ گیا، تڑپ گیا میرا مولا سید سجاد. اور ایک جملہ کہا، منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت آل محمد کی میراث ہے. میں نے مان لیا، کیا یہ بھی آل محمد کی میراث ہے کہ نبی کی نواسی علی کی بیٹیاں بے مکھنہ و چادر کی شرابی کے بازار میں پہنچا دی. وسیعلم الذین ظلم آل محمد ایام انقلب ینقلبون. پالنے والے ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مومنہ جہاں جہاں بھی بیمار ہیں، بالخصوص جن کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے، بطور خاص ایک مومنہ کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے. حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے، حاضرین کے عزیزوں میں سے کوئی بیمار ہے جنہوں نے التما سے دعا کا، پالنے والے بیمار کربلا کے صدقے میں آج مسائل بھی ان کے پڑے گئے، تذکرہ بھی ان کا ہوا، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. ہم میں سے جو مقروض ہیں، جو مورد نظر ہیں، ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مابو دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اور اپنی آخری حجت امام اسر و زماں کے ظہور میں تعجیل فرما. اذان گرامی سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہے. تکلیف تو ہوتی ہے اس طرح کے اناؤنسمنٹ دیتے ہوئے، لیکن بہرحال ضروری ہے. میں آپ تمام عزیزان سے دس بستہ اپنی کیپیسٹی میں درخواست کروں گا، اور ظاہر سی بات ہے محفل کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے. آپ تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ اپنی گاڑیاں گراؤنڈ میں پارک کریں، تاکہ جو ہے وہ دوسری گاڑیوں کو تکلیف نہ ہو. ظاہر سی بات ہے ہم دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور میں نے پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنا حقوق اللہ کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ حقوق العباد کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہماری تہذیب، ہماری تقوی کی جو بنیادیں ہیں وہ انہی پر مستحکم ہوں گی کہ ہم کتنا اپنے فیلو مسلمز کا اور فیلو مومنین کا خیال رکھتے ہیں. تو پلیز اس معاملے میں اپنے آپ کے ساتھ بھی تعاون کریں اور انتظامیہ کے ساتھ بھی تعاون کریں. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، اب اپنے مرحومین کو شامل کیجئے. سورہ فاتحہ وغیرہ کی تلاوت ابھی سے شروع کر دیجئے. مرحوم اکبر فاضل تھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، منیر احمد شریف، معصومہ بائی علی محمد وسرام، ممتاز بانو برکت علی نایانی، حیدر علی عبدالحسین ماؤجی، زینب بائی رجب علی خاکو، یوسف علی خوجہ، نور النساء بنت امیر علی، شبیر حسین خوجہ، افضل حسین لادھانی، خادم حسین خوجہ، سکون بنت یوسف علی، علی اصغر خادم خوجہ، رجب علی، حسن علی راجانی، زہرا بانو ولی محمد، فاطمہ بانو ولی محمد، رمضان علی ولی محمد، محبوب علی، رجب علی راجانی، ساجد حسن، محمد رضا راجانی، محسن محمد علی کارا، محمد حسین رحیم کانجی، کلثوم بائی حاجی غلام علی، محمود محمد حسین، اشرف محمد حسین، مرحومہ زہرا محمد حسین، رضا حسین بادامی، فضا بائی، بابو بھائی دودھ والا، شہر بانو جان محمد، شمیم بانو، رضا حسین بادامی، غلام حسین بادامی، عمومی طور پر بانیان مجلس کے تمام مرحومین، مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤ جی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، عمومی طور پر تمام مرحوم مومن مومنات، بالخصوص حاضرین کے مرحومین، تمام شہداء ملت جعفریہ جنہوں نے اہل بیت کی مودت کے جرم میں جامع شہادت نوش کیا، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.